اسلام نے لوگوں کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ وہ اپنی ساری زندگی اعتدال کے ساتھ گزاریں، اور بہت بڑا مسئلہ انسانیت کے لیے ہمیشہ یہ پیش آتا رہا ہے کہ جب بھی افراد جمع ہوں گے، خواہ وہ گھرانے کی صورت میں ہوں، خاندان کی صورت میں ہوں، قبیلے کی صورت میں ہوں، شہر میں ہوں، محلہ ہو، جب بھی انسان ایک دوسرے کے قریب ہوں گے تو وہ لا محالہ ایک دوسرے سے اختلاف کریں گے، اور یہ اختلاف گفتگو تک بھی ہو سکتا ہے اور ہاتھا پائی کی نوبت بھی آ سکتی ہے، تو انسانوں کی جان اس سے کیسے چھڑائی جائے؟ اس کے لیے ایک حل تو وہ ہے جو ہمیں جدید دنیا میں نظر آتا ہے کہ انسانوں کے تعلقات باہمی طور پر منقطع کر دیے جائیں، اور جن چیزوں میں انسانوں کے مشترک حقوق پائے جاتے ہیں وہ چیزیں حکومت اپنے ذمے لے لے، اور لوگوں پہ ٹیکس لگا دے، اور پیسہ عوام سے لے کے عوام پر خرچ کیا جائے، جیسے اب جدید دنیا میں یورپ اور امریکہ، آسٹریلیا اور بعض دیگر ممالک دنیا کے تقریباً 3.5 بر اعظم اسی اصول پر عمل کر رہے ہیں، پڑوسی کو پڑوسی کی خبر نہیں کہ کون آیا کون گیا، اور محلے میں کتنے لوگ رہتے ہیں کون نہیں رہتا، ماں باپ کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ اولاد جوان ہو گئی تو جب مرضی آئے اور جب مرضی چلے جائیں، اور ایک مقررہ عمر کے بعد وہ گھر سے انہیں نکال دیں کہ بس جاؤ اور اپنا کام کرو، اور اولاد کو والدین کے ساتھ بھی تعلق نہ رہے، ہر فرد کی اپنی زندگی، اور جو جو مرضی کرتا رہے، اور جہاں تک ان کی ہیلتھ کا تعلق ہے، ایجوکیشن کا ہے، رہنے سہنے کا ہے، اور ان کی جاب کا مسئلہ ہے، یہ سب چیزیں گورنمنٹ نے مختلف ڈپارٹمنٹس مقرر کر دیے ہیں، وہاں رجوع کریں اور وہاں سے مدد حاصل کریں، انسانوں کا انسانوں سے تعلق نہ رہے، کیونکہ یہ جب ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو ایک دوسرے کو کاٹنے کھانے لگتے ہیں، تکلیف اور ایزا کا باعث بنتے ہیں، اور ایک اس کی ایکسٹریم یہ بھی تھی کہ انسانوں کو غلاموں کی طرح رکھا جائے، اور جہاں کہیں کسی نے سر اٹھایا اسے مارا جائے، ڈکٹیٹرز اور بادشاہوں کے مظالم یہی کام کرتے تھے، بڑے بڑے جابر حکمران اور ظالم سلطان جو دنیا میں گزرے ہیں، وہ عوام کو اس سے زیادہ حیثیت نہیں دیتے تھے جتنی کہ ایک غلام کی ہوتی ہے، اور ان دو ایکسٹریم سے ہٹ کے ایک وہ طریقہ ہے جو اسلام نے اس دنیا کو دیا، اور یہ کہا کہ تم سب کے سب اللہ کی مخلوق ہو اور اللہ کے سامنے جا کر تمہیں جواب دینا ہے، تم اکٹھے رہو، فیملی کے لیے سسٹمز مقرر کیے، خاندان اور یہ سب چیزیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تربیت کی. تو اسلام نے یہ حل بتایا کہ انسانوں کو اکٹھا رکھا جائے اور تربیت کی جائے. اور سارے اسلام کا خلاصہ اگر آپ دو لفظوں میں بیان کرنا چاہیں تو وہ چاہتا ہے کہ سوسائٹی میں اچھا انسان بنے. بس اس اچھا انسان بنانے ہی کے لیے عبادات بھی ہیں، تعلق مع اللہ بھی ہے، تربیت بھی ہے، اتباع سنت بھی ہے. اور اچھے انسان جب ایک دوسرے کے قریب رہیں گے تو وہ ایک باغ میں کھلے ہوئے مختلف پھول ہیں، اور اس باغ میں کانٹوں کا وجود نہیں ہے. اس لیے جب تک مسلمانوں میں عدل رہا، حکمرانوں میں انصاف رہا، معاشی حالات اچھے رہے، اسلام کے اعلی تعلیمات پر عمل ہوتا رہا. یہ کہیے کہ اسلام پر جب تک مسلمان عمل کرتے رہے ایک بہتر سوسائٹی ڈیولپ ہوتی رہی. اور جب انہوں نے اسلام سے ہٹ کر دیگر راہیں اختیار کی اور یہ بھی نہیں تھا کہ وہ راہ کوئی سوچی سمجھی ہوتی، شیطان کے بہکاوے میں آ کے جدھر منہ آیا ادھر اٹھا کر چل پڑے. یہ بے راہ روی اس نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا. اور اسلام نے یہ بتایا تھا کہ تم قریب بھی رہو اور ایک دوسرے کے لیے امن، آشتی، صلح، محبت، ان چیزوں کے پیغام رساں بنو. اسی لیے آپ انسانوں سے جو تکالیف پہنچتی ہیں اگر ان کا اندازہ کریں تو اسلام نے اس کے سارے رخنے بند کیے. اور اللہ سب سے زیادہ انسانوں کی نفسیات سے واقف ہے اور تھا، اس لیے اس نے اخلاقیات کی مکمل تعلیم دی ہے. اور جب تک اخلاقیات کی بنا پر کوئی جماعت، سوسائٹی وجود میں نہیں آتی، اس وقت تک انقلاب نہیں آیا کرتا. ایک چھوٹا سا اصول فرض کر لیں کہ اخلاقیات یہ سکھاتی ہیں کہ ہم میں سے ہر آدمی اپنی کمٹمنٹ کو پورا کرے گا، جبکہ جدید دنیا میں مسلمانوں میں یہ بات نہیں رہی. ایک جلسے میں جاتے ہیں اور ان کا لیڈر یہ کہتا ہے کہ تم مرتے دم تک میرا ساتھ دو گے، تو ایک لاکھ آدمی ہے اور وہ کہتا ہے کہ بالکل دیں گے. حتیٰ کہ نوبت قسم اور طلاق پہ پہنچ جاتی ہے، یہ قسم کھاؤ کہ اگر میرا ساتھ نہیں دو گے تو تمہاری بیوی کو تین طلاق. یہ اس سوسائٹی میں آج کل ہو رہا ہے. یہ بے اعتباری کا عالم ہے کہ پتہ ہے یہ اپنی بات سے پھر جائے گا، تو اسے اچھی طرح جکڑو. ایک لاکھ آدمی اقرار کر لیتا ہے اور وقت آنے پہ اس لیڈر صاحب کے ساتھ ایک آدمی بھی نظر نہیں آتا، اس لیے کہ لوگوں کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ کمٹمنٹ اور زبان سے کہی ہوئی بات اور وعدہ یہ اللہ کے ہاں قابل مواخذہ چیز ہے، خدا اس کے بارے میں پوچھے گا. تو اسلام نے ایسی اخلاقیات سکھائی ہیں کہ تم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. سوچ سمجھ کے بات کرو. جو زبان سے کہو غور کرو کہ تم اس کی کتنی پابندی کر سکتے ہو. ہزاروں لڑکے اور لڑکیاں ایسی ہیں جو عمر بھر جینے کی قسمیں کھاتے تھے اور تباہ ہو کر رہ گئے, برباد ہو کے, اور کوئی کہیں چل دیا, کوئی کہیں چل دیا, کسی کی شادی کہیں ہو گئی, کسی کی عشق اور محبت کے افسانے ادھورے رہ گئے اور کہیں کامیاب ہوئے. یہ سب اس تربیت کا خلا ہے کہ بچپن ہی سے کسی نے یہ نہیں سکھایا کہ وعدہ وعدہ ہوتا ہے, عہد و پیمان اللہ کے ہاں اس پہ پوچھ ہوگی. ان العہد کان مسئولا, اللہ نے فرمایا جو تم زبان سے وعدے کرتے ہو, تحریری وعدے کرتے ہو, کوئی بھی کسی قسم کی کمٹمنٹ, اللہ تم سے اس کے بارے میں سوال کرے گا. اسی لیے نکاح کو فرمایا کہ میثاقاً غلیظا, گاڑھا عہد ہے, بڑا پکا وعدہ ہے. تو جب اخلاقی طور پہ تربیت نہیں ہوتی تو انسان انسانوں کو کاٹنے والے بن جاتے ہیں, ایذا اور تکلیف دیتے ہیں, نوچتے ہیں. ان چیزوں کو ہی سوچ کر, دیکھ کر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے امام کے لیے یہ ضروری قرار دیا کہ وہ نماز میں جب سلام پھیرے تو اپنی ہیئت کو تبدیل کرے, ایسے ہی نہ بیٹھا رہے جیسے وہ نماز میں بیٹھا ہوا تھا. کیونکہ آنے والا آدمی, آپ غور کیجئے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کتنا اس بات کا اہتمام فرمایا ہے. انہوں نے کہا آنے والا آدمی یہ سمجھ بیٹھے گا کہ یہ امام صاحب ابھی نماز میں ہیں اور اس کے پیچھے کھڑے ہو کے اپنی نماز شروع کر دے گا, یا پھر الجھاؤ میں پڑ جائے گا, طبیعت رہے گی کہ پتہ نہیں یہ نماز پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے, پڑھا رہے ہیں نہیں پڑھا رہے. تو انہوں نے کہا خبردار, جب سلام پھیر لو تو اپنے بیٹھنے کی اور اپنے حیرت اور اپنی حالت اور نشست سب تبدیل کرو تاکہ کوئی دھوکے میں نہ رہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم امامت کر رہے ہو, جب سلام پھیر دو تو اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ, ورنہ کم سے کم اپنی جگہ سے ہٹ جاؤ. ایک تابعی کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جائز ہوگا کہ اپنی جگہ سے ہٹ کر قبلہ رخ آ کر بیٹھ جائے؟ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا بالکل نہیں, مغرب یا مشرق ایک طرف کو ہو جائے, اپنی سمت کو بدل لے تاکہ لوگ اس الجھن میں نہ رہیں. اسی لیے آپ دیکھیں مسجدوں میں اول تو آتے ہی نہیں, اور جو آتے ہیں بعض اوقات بعض لوگ ایسی حماقت کی بات کرتے ہیں کہ دوسرا انسان تنگ ہوتا ہے. سلام پھیر کے اسی حالت پہ بیٹھے رہیں گے. تو جو آگے نماز پڑھ رہا ہے آدمی, وہ سمجھتا ہے کہ یہ نمازی نماز پڑھ رہا ہے, اس کے سامنے سے مت گزرے. اسی لیے حنفی فقہا نے اسے مکروہ قرار دیا. وہ کہتے ہیں کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لے, ادھر ادھر دیکھنے لگ جائے, تسبیحات پڑھنا شروع کر دے, ہاتھوں کی حیرت کو تبدیل کر کے قبلہ رخ سے ہٹ جائے, الغرض لوگوں کو کسی طرح بھی تکلیف نہ پہنچے. کیونکہ جس شخص کو تکلیف پہنچے گی اس کے سوچنے کا عمل متاثر ہوگا, اور انسان سب کچھ وہ ہے جو کچھ کہ وہ سوچتا ہے، اور کسی کے سوچنے کے عمل کو ڈسٹرب کرنا، اسے ایذا پہنچانا، یہ کبائر میں سے ہے، کبیرہ گناہوں میں سے. جو لوگ سوچ سمجھ کے زندگی گزارتے ہیں اور جن کا عمل تفکیر کا، فکر کا، سوچنے کا گہرا ہوتا ہے، ان سے آپ پوچھئے کہ کبھی کبھی سوچ اتنے نازک مقام پر پہنچ جاتی ہے کہ کوئی اس وقت ذرہ برابر ڈسٹربنس کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور لوگ سوئی کی نوک پہ رکھ لیتے ہیں. اس لیے کسی بھی آدمی کے سوچنے کا عمل متاثر نہیں ہونا چاہیے، اور سوچنے کا عمل متاثر ہوتا ہے الجھاؤ سے، تو ایسا کام ہی نہ کرو جس کی وجہ سے کسی کو الجھن محسوس ہو. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اتنا زیادہ اس بات کا اہتمام فرمایا کہ انہوں نے کہا اپنی حالت تبدیل کرو، اور حکمت یہ تھی کہ جس کو گزرنا ہے گزر جائے گا، جس کو جماعت سے نماز پڑھنی تھی اسے پتہ چل جائے گا کہ امام نے تو نماز پڑھا دی ہے، اور جو کچھ انہوں نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا اس کو پہنچانے میں کسی کی پرواہ نہیں کی انہوں نے. ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ نماز میں آئے، اور وہ دیر سے آئے، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے مؤذن کو کہا مسجد میں کہ اقامت کہو، اور پھر خود ہی جماعت بھی کرا دی. تو ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ اس وقت امیر تھے کوفہ کے، تو انہوں نے کہا کیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا کوئی حکم نامہ پہنچا ہے آپ کو، یا پھر آپ نے خود ہی جماعت کرا دی، میرا انتظار نہیں کیا؟ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہ تو امیر المومنین نے کوئی چیز لکھی ہے مجھے، اور نہ میں نے عرض خود کیا ہے، دونوں میں سے کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن مجھے معلوم ہے کہ اللہ کو اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات بری لگتی تھی کہ ہم نماز کے لیے کسی کا انتظار کرتے رہیں اور تم اپنے کاموں میں مصروف رہو. چپ ہو گئے ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ، اس لیے کہ صحیح فتوے کی بات انہوں نے کی. یہ ہوتا ہے کبھی کہ جو عمرا ہوتے ہیں، فیکٹری کا مالک ہے، باس ہے، بڑا آدمی ہے، اب سب چھوٹے بیٹھے رہیں گے کہ جب تک وہ نہ آئے تب تک نماز ہی نہ ہو. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ اللہ کو یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ تم لوگ اپنے کاموں میں مصروف رہو، لوگ پھر انتظار کرتے رہے کہ تم آؤ گے تو اب نماز ہوگی. اسی لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا اپنے شاگردوں سے کہ تم اس زمانے سے گزر رہے ہو جس میں خطیبوں کی تعداد کم ہے اور علم والے زیادہ ہیں. طویل نمازیں پڑھتے ہیں یہ تمہارے زمانے کے اچھے لوگ، اور مختصر خطبے دیتے ہیں، اور تم پر ایسا زمانہ بھی آ جائے گا جب علم والے کم ہو جائیں گے اور خطیب بہت ہو جائیں گے، لمبے خطبے پڑھیں گے اور نمازیں بہت مختصر ہوں گی، یہاں تک کہ یہ کہا جائے گا کہ یہ تو مردوں کے نزع کا عالم ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں جو کچھ دیکھا تھا انہوں نے بالکل سچ فرمایا کہ خطبے کم دینے والے ہیں اور علم والے بہت زیادہ ہیں، نمازیں لمبی پڑھتے ہیں. صحابہ رضی اللہ عنہ باتیں کم کرتے تھے، عمل بہت زیادہ کرتے تھے. یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہیں، ان سے بڑے خطیب کون ہو سکتے تھے؟ فصاحت اور بلاغت قدم چومتی تھی، ان کے خطبے کم نمازیں زیادہ عمل زیادہ. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا تھا، مسلم کی روایت میں آتا ہے، آپ نے فرمایا آدمی کے عقل مند ہونے کی علامت یہ ہے کہ خطبہ چھوٹا ہو اور نماز لمبی ہو. کہ کبھی آپ جمعے کی نماز دیکھیں کہ آپ کے امام صاحب خطبہ کتنا لمبا پڑھتے ہیں اور نماز کتنی لمبی پڑھاتے ہیں، اور پھر سمجھداری سے بات دیکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو سمجھدار کہا ہے. تقریریں اتنی طویل، خطبے اتنے طویل، اور نمازیں ایسی مختصر جیسے سر پہ بوجھ پڑ گیا. تو ان کے زمانے میں ایسے نہیں تھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا حقیقی معنی میں اللہ سے تعلق تھا. اور انہوں نے کہا ایسا وقت بھی آ جائے گا جب خطبے طویل ہوں گے اور نمازیں مختصر ہوں گی. ان کی مراد ہمارے اس دور سے ہی تھی، یہاں تک کہ لوگ کہیں گے کہ یہ تو مردوں کی نزا کا عالم ہے. تو کسی نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے آپ کا، تو فرمایا کہ جیسے سورج انتہائی زرد ہو جائے اور پھر کوئی آدمی اٹھے اور نماز پڑھ لے، سورج جیسے ڈوبنے کے قریب ہوتا ہے. تو مراد یہ تھی کہ جیسے کوئی مرنے کے قریب ہو کہ پتہ نہیں کس لمحے میں مر جائے، ایسے ہی لوگ نمازوں کو ٹالیں گے ٹالیں گے، اتنا مؤخر وقت سے کر دیں گے کہ پتہ نہیں کس وقت ختم ہو جائے. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا تمہارے حکمران ایسے کریں گے، اور تم میں سے کسی کو ایسے لوگوں سے واسطہ پڑ جائے تو اپنی نماز صحیح وقت پر پڑھنا اور پھر ان کے ساتھ بھی پڑھ لینا، اور اپنی نماز جو تم نے پڑھی تھی وہ فرض قرار دے لینا، اور لوگوں کے ساتھ جو نماز ایسے لوگوں کے ساتھ پڑھی تھی بس یہ تمہاری نفل ہو جائیں گی. یہ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان حکمرانوں کی، ظالموں کی بات کرتے ہیں جو ظلم بھی کرتے تھے اور ساتھ اس کے نماز بھی پڑھتے تھے. اور جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے ان کا کیا حال ہوگا. ایسے دور اس امت میں ابھی تک بھی گزرے ہیں کہ نماز کا باقاعدہ اہتمام سرکاری پیسے پہ، گورنمنٹ کے خرچ پہ 27ویں شب ہر سال جا کر بیت اللہ میں گزارنا، سرکاری خرچے پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے اندر جا کے حاضری دینا، یہ سب ان ظالم حکمرانوں کی چالیں اور طریقے. نماز کم سے کم پڑھتے تھے اور پورے اپنے دور میں کہیں نظام تعلیم نہیں بدلا کہ کم سے کم کوئی نسل تو ایسی ہوتی جو اسلام کے نظام تعلیم کے مطابق پروان چڑھتی. طرز عمل سارے وہی، تعلیم اس میں یورپ اور امریکہ کی تقلید، تہذیب اور معاشرت اس میں ان کی تقلید، وی سی آر سینما سب چیزوں کو الاؤ کرنا اور لائسنس ایشو کرنا بغیر یہ سوچے سمجھے کہ کیا ہمارے ہاں انٹلیکچوئل لیول اور لوگوں کی سوچ کا معیار اتنا بلند ہے کہ یہ چیزیں ان تک پہنچ جائیں گی اور وہ اسے غلط استعمال نہیں کریں گے. ان ساری حرکتوں کے ساتھ نماز پڑھتے تھے البتہ، یہ ظالم بھی گزرے ہیں، اور ان کے بعد ایسے ظالم ان کی جگہ آئے جو اپنا نظام تعلیم تو بدلتے نہیں، اور جس نظام تعلیم کے ذریعے اللہ نے اب تک دین کے علم کو باقی رکھا ہے کسی طرح اس خیمے کی تنابیں کاٹ دی جائے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ بہت اہتمام کرتے تھے نماز میں وقت کا، کہ وقت کی ادائیگی، بر وقت نماز پڑھی جائے. ابن عبدالبر نے الاستذکار میں تمام آثار نقل کیے. جیسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس فتوے کو ظاہر کرتے ہیں کہ وہ جمعے کی نماز چاشت کے وقت پڑھنے کے قائل تھے، لیکن ان کی سندیں بہت کمزور ہیں، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ فتویٰ اب تک، اپنی علم کی بات کرتے ہیں ناقص علم کی، کہ ہمارے سامنے نہیں آیا کہ کسی قوی سند کے ساتھ یہ کہا جا سکے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جمعے کو وقت سے پہلے ادا کرنے کے قائل تھے. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ جمعے کے لیے اہتمام کرتے تھے، اتنا اہتمام فرماتے تھے کہ لوگوں کو کہتے تھے پیدل جایا کرو جمعہ پڑھنے، تاکہ اس کے ذریعے اللہ کے سامنے تواضع اور عاجزی کا اظہار ہو سکے. اور پھر اپنے اس فتوے کے لیے پچھلے بزرگوں سے سند لاتے تھے اور فرماتے تھے تم سے جو بہتر آدمی تھے نا، ابو بکر، عمر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہاجرین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، یہ سب جمعے کی نماز کے لیے پیدل جایا کرتے تھے. ایک آدمی پیدل چلتا ہے اور وہ پیدل چلنے میں نیت یہ رکھتا ہے کہ اللہ کے سامنے بندگی، تواضع اور عاجزی کا اظہار ہے، اسے مطلقاً پیدل چلنے پہ بھی ثواب ملے گا. ایک آدمی گاڑی کے بغیر سفر نہیں کرتا اور وہ کہتا ہے اس سے میرا وقت بچے گا جو میں اللہ کے لیے کام مزید کر سکوں گا. وہ سوچتا ہے مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اتنی مشقت سے کام کر سکوں، لہذا اپنے آپ کو ایسی مشقت میں نہ ڈالوں کہ اللہ سے شکایت پیدا ہونے لگے اور میری طبیعت میں اللہ تعالیٰ سے اکتاہٹ آ جائے. اپنے آپ کو اس گناہ سے بچانا چاہتا ہے، اس کے لیے گاڑی میں سوار ہونا افضل ہی ہے، افضل بھی ہے اور ثواب کی بات بھی ہے. اصل بات یہ ہے کہ آدمی سوچتا کیا ہے، بس اپنی سوچ کا زاویہ درست کرے اور اپنی نیت کو صحیح رکھے. ہر کام میں نیت شریعت نے سکھائی ہے، ہر کام میں نیت کرنی چاہیے اور صحیح نیت کرنی چاہیے. مثلاً دسترخوان لگا اور بہنوں نے، والدہ نے، بیوی نے، خواتین نے کھانا لگا دیا، گھر والوں نے کھانا کھایا، اب برتن اٹھانے ہیں نا، ہے معمولی سی بات، لیکن ایک خاتون برتن اٹھاتی ہے تاکہ صاف کر دے، بس ٹھیک ہے، نہ ثواب نہ گناہ، اور دوسری برتن اٹھاتی ہے اس نیت کے ساتھ کہ ہم نے پھر دوپہر کو کھانا کھانا ہے، سوچتی ہے صبح پھر یہی برتن استعمال کرنے ہیں، اور اللہ ہم تیرے بڑے عاجز بندے ہیں، بڑے محتاج ہیں، ابھی یہ برتن میلے ہو گئے ہیں، پھر انہیں دھوؤں گی، پھر خدایا تیرا دیا ہوا رزق اور یہ تیرے دیے ہوئے برتن ہیں، ہم بہت محتاج لوگ ہیں. یہ اس نے دیکھیے کچھ نہیں کیا، صرف نیت بدلی نا، اس ذریعے سے اللہ کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہو گیا، اس کو سے ثواب ملے گا برتن دھونے میں بھی، برتن اٹھانے میں بھی. بات کیا ہے؟ صرف ذہن کو تبدیل کرنا ہے. کپڑے دیتے ہیں ڈرائی کلیننگ کے لیے، دھلنے کے لیے، گھر میں دھوتے ہیں، تو کپڑے اتار کر رکھ دینا مرد کا، اس سے کہ یہ دھل جائیں، گھر والوں کو دے دینا، نوکر کو بھیج دینا، نہ گناہ نہ ثواب، واہ کام ہے. اور اگر وہ صرف اتنی سی نیت ہی کر لیتا کہ یہ کپڑے دھل جائیں، پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، مجھے پھر نماز پڑھنی ہے، مجھے یہ کپڑے پھر پہننے ہیں، جسم کو ڈھانپنا ہے، اللہ نے یہ ضروری قرار دیا ہے، بس اسے اس دھلانے پر بھی ثواب ملے گا اور اسے بھیجنے پہ بھی ثواب ملے گا، اللہ کا قرب حاصل ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی فکر میں، ذہن میں اللہ تعالی کا نام آیا نا، کہ اللہ کے ہاں پھر کھڑا ہونا. تو یہ جو بار بار دن میں 10 مرتبہ، 20 مرتبہ، 100 مرتبہ اللہ کی طرف رجوع کرے گا بار بار، تو دماغ میں فاسد اور غلط خیالات نہیں آئیں گے، سوچنے کی قوت بڑھے گی. جب سوچنے کی قوت بڑھے گی تو گہری سوچ ہو جائے گی، اور گہری سوچ یہ ترقی کا راز ہے. اسی لیے شریعت نے منع کیا اس چیز سے کہ مت کوئی ایسا کام کرو جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف پہنچے، لوگوں کے سکون کا، لوگوں کے وقار کا، ان چیزوں کا خیال رکھو. ابن مسعود رضی اللہ عنہ جمعے کو آتے تھے، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں آتا ہے کہ جمعے کے دن بہت سفید، بہت خوبصورت لباس پہن کے آتے تھے، اور ہم نے دیکھا وہ نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوئے، اور جہاں پر جگہ نظر آئی بس وہیں بیٹھ گئے، لوگوں کی گردنیں پھلانگ کے آگے نہیں گئے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جو شخص جمعہ پڑھنے کے لیے آئے اور مسجد میں جہاں اسے جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جائے، لوگوں کی گردنیں عبور کر کے آگے جانا، فرمایا جمعے کے نماز جمعے کے ثواب کو ساقط کر دیتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، کیونکہ لوگوں کو تکلیف ہوگی نا. مگر اس مسئلے میں کچھ تفصیل ہے، اور تفصیل اس کی یہ ہے کہ جیسے مسجد میں جمعہ پڑھنے اول تو لوگ آتے ہی اس وقت ہیں جب امام صاحب عربی کے خطبے کے لیے کھڑے ہوں. امام کہتا ہے لوگ میری بات سنیں، آئیں تو نماز پڑھاؤں. لوگ کہتے ہیں تقریر ختم ہو تو ہم جائیں. یہ جمعے اور سیاسی جمعے لیڈرز جو پڑھاتے ہیں سنت کے خلاف پڑھاتے ہیں، وقت ضائع کر دیتے ہیں، اور اس وقت جا کر جمعہ پڑھائیں گے جب عصر کا وقت تقریباً داخل ہونے والا ہو جائے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حکم نہیں دیا. تو جمعے کی نماز میں لوگ اول تو آتے کم ہیں، اور جو آتے ہیں موسم کے مطابق بیٹھتے ہیں. سردیاں تو مسجد کے اندر نہیں جائیں گے، ہال میں، باہر جہاں دھوپ ہے وہاں بیٹھ جائیں گے، اور گرمیاں تو جہاں ہوا کا رخ ہے اور جہاں پر ٹھنڈک ہے وہاں بیٹھ جائیں گے، دوسری طرف نہیں جائیں گے. حالانکہ یہ منع آیا ہے. اس صورت میں آدمی کو چاہیے کہ لوگوں کو عبور کر کے ان کی گردنیں پھلانگ کر آگے جا کر بیٹھے، تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کو سہولت ہو جائے، اور خاص طور پہ جب صفیں بننے لگیں تو صفوں کو تو جلدی پر کرنا چاہیے. یہ غلط طریقہ ہے کہ دھوپ میں کھڑے ہیں. حضرت دال جہاں بیٹھ گئے بیٹھ گئے، یہ غلط طریقہ ہے کہ پنکھے کے نیچے کھڑے ہیں، گرمی لگ رہی ہے اور آگے صف میں پتا ہے کہ جگہ خالی ہے، کیوں نہیں جاتے؟ کوئی چیز بھی نہ ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کافی نہیں تھی کہ آپ نے فرمایا وصل الصف وصل اللہ، جو آگے بڑھ کر مسجد میں صف کو پورا کر دے اللہ تعالیٰ اسے اپنا خاص قرب، اپنا وصال نصیب فرمائے. دعا بھی ہے اس شخص کو. اس لیے صفوں کو پر کرتا رہے. ہاں نظر آ رہا ہے کہ ساری مسجد بھری ہوئی ہے اور مجمع آگے بھی سب بیٹھا ہوا ہے، اب لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے جانا کہ کسی طرح امام کے قریب جا کر میں بیٹھ جاؤں، منع کیا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا جمعے کا ثواب ضائع ہو جائے گا، کیونکہ اس سے لوگوں کو تکلیف دی نا، تو لوگوں کو تکلیف کیوں دیتا؟ اسی لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ آئے مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے اور جہاں جگہ انہیں نظر آئی بس وہیں بیٹھ کے آگے نہیں. ایک شخص نے جبکہ خطبہ ہو رہا تھا تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ قرآن کریم کی فلاں آیت کا کیا مطلب ہے, اس کی تشریح کر دیں. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ چپ رہے اور نماز مکمل ہو گئی, خطبہ ہوا, پھر نماز ہوئی اور نماز مکمل کر کے آپ نے فرمایا بس آج تو تمہیں جمعے کا ثواب مل گیا. یعنی یہ جو خطبے میں تم نے کلام کیا ہے نا, تمہارا ثواب ضائع ہو گیا. امام جو خطبہ پڑھتا ہے دو خطبے عربی کے, ان کو سننا ہی ضروری نہیں بلکہ ان کے درمیان ان کے دوران بالکل خاموش رہنا بھی ضروری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جمعے کا خطبہ سن رہے ہو اور کوئی باتیں کر رہا تھا اور دوسرے نے سکھا کہ اس کو چپ رہے, بس ایک لفظ کا اس کو چپ رہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقط بغوت, اس نے اپنے جمعے کا ثواب برباد کر دیا. اسی لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اگرچہ اس نے ایک آیت کی تفسیر پوچھی تھی مگر جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا آج جمعے کا تمہارا ثواب تو یہی ہے بس, یعنی اپنی جمعے کی نماز کا ثواب ضائع کر دی. تو نماز افضل ترین عمل, اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ بہت ممتاز تھے, اسی لیے لوگ ان سے مسائل یہ سیکھتے تھے پوچھتے تھے. جنازے کی نماز ابن مسعود رضی اللہ عنہ پڑھاتے تھے اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہی سے یہ بات بھی روایت میں آئی ہے کہ چاروں تکبیرات کے ساتھ وہ رفع یدین کرتے تھے. ابن حزم نے روایت کی ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نماز میں جنازے میں صرف ایک بار ہاتھ اٹھاتے تھے, اور یہ روایت زیادہ قوی ہے اس لیے کہ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا بھی یہی طریقہ تھا کہ وہ جنازے کی نماز پڑھاتے تھے اور پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھاتے تھے, لیکن ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے دونوں طرح کی روایات ملتی ہیں. اگرچہ ایک بار پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھانا یہ روایت زیادہ قوی ہے, مگر جنازے میں کیا چاروں تکبیرات کے ساتھ ہاتھ اٹھائے جائیں جیسے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے دوسری روایت سے ثابت ہوتا ہے, یا نہ اٹھائے جائیں, یہ جو اٹھانے کی روایت ہے نا, حنفیوں میں سے بلخ کے فقہا نے اس پہ فتویٰ دیا ہے اور انہوں نے کہا جب حرمین شریفین میں کوئی آدمی جائے تو وہاں یگانگی اور وہاں پر عام لوگوں کا تعامل اس کے پیش نظر, اگر وہ اس روایت پر عمل کرتا ہے اور چاروں تکبیرات میں چار مرتبہ ہاتھ اٹھاتا ہے جنازے میں رفع یدین کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں. یہ فتویٰ شامی میں لکھا ہے. یہ دونوں روایات ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ثابت ہیں اور دونوں طرح سے جنازہ ہو جاتا ہے. اگر کوئی چاروں مرتبہ ہاتھ اٹھائے گا تو بھی جنازہ ہو جائے گا, اور اگر نہیں اٹھائے گا صرف پہلی مرتبہ میں اٹھائے گا تو بھی جنازہ ہو جائے گا. لیکن اتنا اختلاف ہے, اتنی لڑائیاں ہیں کہ جب تک اس جنازے کی نماز پر بھی جنازے نہ نکل جائیں تب تک ہم یہ ثابت ہی نہیں کر سکتے کہ ہم حدیث پہ عمل کرتے ہیں, اور ہم یہ ثابت ہی نہیں کر سکتے کہ ہم 100% پکے مسلمان. چھوٹی چھوٹی باتوں کو جن کا تعلق صرف مستحب امور سے بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ کیا چیز بہتر ہے اور کیا زیادہ بہتر ہے, اس پہ بھی لڑائیاں ہیں, اس پہ بھی الگ مسجدیں ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ خواب بھی ہے کہ خلافت زندہ ہوگی, سبحان اللہ. شریعت میں جو وسعت تھی, گنجائش تھی, اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا تھا، تحمل تھا. وہ صفت اور وہ خصوصیت اس امت نے کھو دی. اتنی وسعت رکھی ہے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی تربیت بھی ایسے ہی تھی. یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی باتیں چل رہی ہیں نا. مسروق احمد اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی مسجد سے روانگی کے بعد بھی ہم وہاں بیٹھے رہتے، اور لوگوں کو ہم پڑھاتے رہتے تھے قرآن، کیونکہ یہ خود ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے. اور جب ہم پڑھا چکتے لوگوں کو اور واپسی کا ارادہ ہوتا کہ گھر چلیں، تو جاتے ہوئے دو رکعتیں پڑھ لیتے تھے. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو پتا چلا کہ جب وہ تشریف لے جاتے ہیں اپنے گھر، تو ان کے بعد بھی قرآن کی تعلیم کا سلسلہ مسجد میں رہتا ہے، مگر یہ قاری جب پڑھا کے فارغ ہوتے ہیں تو جانے سے پہلے دو رکعتیں پڑھ لیتے ہیں. تو آپ دیکھیے کتنی وسعت اور کتنی گہری نظر ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی. انہوں نے بلایا ان اپنے سارے شاگردوں کو اور ان سے کہا کہ تم لوگوں کو ایسی بات پر مجبور کر رہے ہو جس پہ اللہ نے انہیں مجبور نہیں کیا. یہ جو تم دو نفل پڑھتے ہو نا گھر جانے سے پہلے مسجد میں تعلیم سے فارغ ہو کے، یہ تمہارے آگے جو شاگرد ہیں جب تمہیں ایسے ہی دیکھتے رہیں گے تو یہ سمجھیں گے کہ یہ نماز بھی واجب ہے، لہٰذا تمہیں نفل ہی پڑھنے ہیں تو گھر پہ پڑھا کرو، مسجد میں مت پڑھا کرو. روک دیا. تو مراد یہی تھی کہ جو چیز آج نفل ہے، یہ بچے تم سے پڑھنے آتے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، شاگرد ہیں تمہارے، بھی اس کو واجب کے درجے میں کل کو سمجھنے لگیں گے. تو شریعت نے نفل میں جو گنجائش رکھی ہے کہ پڑھے پڑھے، نہ پڑھے اس کی مرضی، اس گنجائش کو تم ختم کر رہے ہو اپنے فعل سے، لہذا ایسی باتیں نہ کرو. اور جہاں تک سنت موقعہ کا تعلق ہے، مصنف عبدالرزاق میں آیا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کبھی نہیں چھوڑی، اور وہ بتاتے تھے کہ ظہر سے پہلے چار رکعتیں اور ظہر کے فرائض کے بعد دو رکعتیں چھ، اور مغرب کے بعد دو سنتیں آٹھ، اور عشاء کے بعد دو سنتیں دس، اور فجر سے پہلے دو رکعتیں بارہ. وہ یہ کہتے تھے کہ یہ بارہ رکعتیں پورے اہتمام سے پڑھو، اور خود بھی پڑھتے تھے. یہاں تک کہ آپ مسجد میں آئے اور دیکھا جماعت کھڑی ہو گئی ہے، تو ایک طرف کو ہٹ کے ایک ستون کے پیچھے فجر کی سنتیں پڑھی اور پھر جماعت میں شامل ہوئے. اور ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ فجر کی جو سنتیں تھیں، ابن مسعود رضی اللہ عنہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ پڑھتے تھے، اور یہی طرز عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کی بات ثابت ہے کہ آپ فجر کی سنتوں میں اور ظہر کے بعد کی سنتوں میں اور مغرب کے بعد کی سنتوں میں اور احرام باندھنے سے پہلے جو دو رکعتیں پڑھتے تھے، ان سب میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ پڑھتے تھے. ظہر سے پہلے کی چار سنتیں، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ دن کو جتنے بھی نوافل پڑھے جاتے ہیں، کوئی نفل نماز ایسی نہیں ہے جو ان چار سنتوں کا مقابلہ کر سکتی ہے. اور یہ چار سنتیں وہ فرماتے تھے تہجد کے برابر برابر، ظہر سے پہلے فرض نماز سے پہلے چار رکعتیں پڑھنا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ بڑا اہتمام کرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑا اہتمام کرتے تھے، سورج ڈھل جاتا تو چار رکعتیں پڑھتے، اور ایک ایک رکعت میں ایسی سورتیں پڑھتے جن کی آیات کی تعداد سو سے زیادہ ہوتی. سورہ حجرات، قاف، اس قسم کی لمبی سورتیں پڑھتے. اور کبھی کبھی دو دو سورتیں ملا کر پڑھتے تھے، حتیٰ کہ اذان ہوتی تو سردی کے موسم میں وہ پھر اور کپڑے اوڑھتے اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد کی طرف جاتے، اور گرمی ہوتی تو بس جو کپڑے پہنے ہوتے تھے اسی میں تشریف لے جاتے تھے. یہ چار رکعتیں وہ تہجد کے برابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سمجھتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک صحابہ آئے اور وہ غلام تھے، ان کے مالک نے انہیں آزاد کر دیا تھا. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں نے شادی کی ہے اور مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میری بیوی مجھ سے نفرت نہ کرے، ایسے نہ ہو کہ مجھ سے محبت سے پیش نہ آئے. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ محبتیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں اور نفرتیں شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں، اور شیطان کبھی کبھی عورت کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے، وہ عورت جسے اللہ نے تمہارے لیے جائز قرار دیا ہے اس کے دل میں یہ بات شیطان ڈالتا ہے کہ تم سے نفرت کرے. سو جب رخصتی ہو جائے تو دو رکعتیں پڑھو اور اپنی بیوی کو بھی اپنے پیچھے کھڑے کر لینا، اور پھر اللہ سے دعا مانگنا کہ اللہ مبارک لی فی اہلی، اللہ میری یہ جو بیوی ہے، گھر والے ہیں، اہلیہ ہیں، اللہ انہیں برکت دے. وبارک لہم فی اور اللہ مجھ میں بھی ان کے لیے برکت کے اسباب و سامان رکھ. ورزقنی منہم ورزقہم منی اور اللہ مجھے اس سے فائدہ پہنچا اور اس کو مجھ سے فائدہ پہنچا. اللہم اجمع بیننا ما جمعت الی خیر اور اللہ ہمیں اس چیز پر اکٹھے کر دے، ہماری رائے کو، ہماری سوچ کو، جو چیز خیر کی ہو. وفرق بیننا اذا فرقت الی خیر اور اے پروردگار جب بھلائی نہ رہے اور الگ ہونے میں ہی اچھائی ہو تو پھر ہمیں الگ بھی کر دے. یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے انہیں دعا سکھائی کہ اللہ سے یہ دعا مانگو تاکہ شیطان کے اثرات جاتے رہے. تہجد کی نماز کا بڑا اہتمام تھا اور دنیا میں جتنے لوگوں نے بھی اللہ کے لیے کام کیا ہے یا اللہ تعالی نے ان سے کام لیا ہے کہ تہجد کی نماز ان کے معمولات میں رہی ہے. اب ہم جس دور میں چل رہے ہیں نا، اس دور میں اسلام کو وکیل بہت سے مل گئے، ان کے لباس دیکھو وہ شریعت کے خلاف، یورپ کی تقلید، ٹائی، پینٹ، شرٹ، تھری پیس، ہر طرح سے تیار. چہرہ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا مختلف، سر دیکھو کوئی احساس نہیں ہے کہ بال کیا ہیں، کدھر جا رہے ہیں اور ڈھانپا ہے یا نہیں. اور باتیں سنو تو اسے عربی کی ایک سطر پڑھنی نہیں آتی لیکن بخاری سے کم بات ہی نہیں، تفسیر سے کم بات ہی نہیں. اور ماڈرن دین بنانا ہے اور اسے اسلام میں فلیکسیبلٹی چاہیے، اتنی فلیکسیبلٹی کہ خود اسلام سے نکل جائے تو بھی ٹھیک ہے. ایسا اسلام چاہیے جس میں بینکوں کا سود بھی حرام نہ ہو، ایسا اسلام چاہیے جو اتنی تو کم سے کم شراب پینے دے کہ نشہ نہ تاری ہو، اور ایسا اسلام چاہیے جو بغیر گواہوں کے مرد اور عورت کے تعلقات کو بھی جائز قرار دے، اور ایسا اسلام چاہیے کہ ہم جو جی چاہے دیکھتے رہیں، کسی کو زیادہ شرم آتی ہے تو اپنی آنکھیں بند کر لے مگر ہم اپنی بے شرمی سے باز نہ آئیں. یہ ایسے اسلام کے اور ماڈرن اسلام کے وکیل یہ آج کل اسلام کو پیش کر رہے ہیں. اور تہجد تو درکنار فرض نماز نہیں پڑھتے لیکن ہیں پکے مومن. آپ اسلام پہ اگر تقریر کرانا چاہیں, فتوے لینا چاہیں تو ہر طرح سے سہولت ہے. غصہ, جنس, عقل, ہر چیز میں اعتدال سے بڑھے ہوئے, لیکن چونکہ سرکاری مولوی ہیں, سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے اور سرکار کے منظور نظر ہیں, وزارت ہے, وزیر مملکت ہیں, تو دین بھی نہیں کا. تو تہجد تو درکنار فرض نماز تک نہیں پڑھتے, مگر ہمارے زمانے میں میڈیا نے انہیں مفتی اعظم سے کم کا لقب دیا ہی نہیں. عجیب ہڑبھونگ مچی ہے, شیخ الاسلام سے کم ان کا عہدہ ہی نہیں. خلافت عثمانیہ میں شیخ الاسلام اتنی بڑی شخصیت ہوتی تھی کہ قانونی طور پر امیر المومنین بھی اس کے فتوے کے تحت آتے تھے. شیخ الاسلام ہونا کوئی چھوٹی سی چیز نہیں تھی. اور اب ہر وہ لیڈر جو پیسے کے بل بوتے پر دوسروں سے کتابیں لکھوا کے اپنے نام سے شائع کر سکتا ہے, اور جو ہاتھ ہلا ہلا کر اور ایکٹنگ کے ساتھ اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے لچر دلائل اور چرب زبانی, یہ فن اسے آتا ہے, وہ بھی شیخ الاسلام علیہ السلام. اللہ کا خوف تو ایسے بھی اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا لوگوں میں, لیکن کچھ لوگوں کی شرم حیا ہوتی تھی. ہمارے زمانے میں لوگوں کی شرم حیا بھی اتر گئی. ابن مسعود رضی اللہ عنہ اتنا زور دیتے تھے لوگوں پر تہجد کی نماز کے لیے کہ ان کے شاگرد اس بات کے پابند ہو گئے تھے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی طرز عمل یہی تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا عشاء کے بعد باتیں کرتے ہوئے, تو اس لڑکے سے فرمایا, سو جا لعلک ترزق بہ الصلاۃ, ممکن ہے اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دیں تو رات کے آخری حصے میں اٹھ جانا, اللہ کے حضور پیش ہوں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب تک تم نماز میں ہوتے ہو بادشاہ کے دروازے پر دستک دے رہے ہوتے ہو, اور جو شخص بادشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا رہے گا اس کے لیے وہ دروازہ ضرور کھول دیا جائے گا. بالکل یکسوئی اور مکمل تنہائی کا وقت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد کہتے ہیں وہ تھا جب وہ تہجد پڑھ رہے ہوتے تھے. ہم لوگ سو بھی جاتے تھے اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ تلاوت کرتے رہتے تھے, اللہ سے دعا مانگتے رہتے تھے, اور ایسی ہلکی ہلکی آواز ان کی آتی تھی جیسے شہد کی مکھیوں کی آواز ہوتی ہے. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ رات کو اٹھ کے تنہائی میں یہ عبادت شروع کرتے تھے یہاں تک کہ صبح صادق ہو جاتی تھی. تسبیح کرتے تھے اللہ کی, لا الہ الا اللہ کرتے رہتے تھے, اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے رہتے تھے, اور بتاتے تھے کہ جب تم تہجد پڑھتے رہو گے, اللہ کے حضور میں جاتے رہو گے, تو بادشاہ کے دروازے پر یہ دستک دے رہے ہو, اور یہ دروازہ یقیناً تمہارے لیے کھلے گا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہ پر یہ بات لوگوں کو بتائی کہ تہجد اگرچہ فرض نہیں ہے لیکن اللہ کا قرب حاصل کرنے میں اور اپنے نفس پر قابو پانے میں اس نماز کا بڑا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا نا کہ ان ناشئۃ اللیل, اور یہ رات کا جو اٹھنا ہے, ہی اشد وطن, تو کیا ہوتا ہے اس سے نفس خوب کچلا جاتا ہے. وہ اقوام قیلا, اور اس وقت جو بات منہ سے نکلتی ہے بہت درست بات نکلتی ہے, یعنی ریاکاری سے, اور ان چیزوں سے بہت دور اس وقت جو آدمی جو بات کرتا ہے وہ بالکل اللہ کے حضور میں پیش ہوتا ہے اور اس کی بات بھی پیش ہوتی ہے. صحابہ رضی اللہ عنہ اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے اور اللہ کے جو نیک بندے رہے ہیں یہ سب اس کا اہتمام کرتے تھے. سورہ مزمل کی ابتدا میں اللہ نے اسی لیے فرمایا قم اللیل الا قلیلا, آپ رات بھر اللہ کے حضور میں کھڑے رہیے مگر تھوڑا سا حصہ رات کا وہ آرام کے لیے بھی, نصفہ او انقص منہ قلیلا آدھی رات کھڑے رہیے یا اس سے بھی کم کر دیجیے, او زد علیہ یا اس سے زیادہ کر لیجیے, ورتل القرآن ترتیلا اور قرآن کریم کو پڑھیے اس کے آداب کے مطابق. کیوں کثرت سے قرآن پڑھا جائے اور تہجد پڑھی جائے؟ وجہ پانچویں آیت میں اللہ نے فرمایا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا, ہم آپ پر بہت وزنی بات بہت بوجھل وحی نازل کرنے والے ہیں. تو اللہ کے وہ بندے جن کا خدا کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اللہ انہیں الہام کرتا ہے, ہدایت رشد علم کے دروازے ان کے لیے کھولتا ہے. تو اللہ کی ان باتوں کو سہنے کے لیے اپنے اندر وزن پیدا کرنے کے لیے اپنی نسبت میں قوت پیدا کرنے کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ کثرت سے تلاوت کرو اور تہجد پڑھا کرو. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار صبحاً طویلا, اور اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں آپ کو بہت کام ہوتے ہیں, دن میں آپ کو بڑے کام کرنے ہوتے ہیں, رات کا وقت وہ ہمیں دے دیجیے. وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ اور اپنے پروردگار کا نام لے, وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا اور ایک طرف ہو جا یکسو ہو جا لوگوں کو چھوڑ کر. رب المشرق والمغرب, مشرق کا رب اور مغرب کا پروردگار, لا الہ الا ہو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں, فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا اور اسی پہ بھروسہ کر لیجیے, اسی کو اپنا کارساز بنا لیجیے. سب کچھ جو کہا ہے اس میں اصل بات و تہجد کی نماز کی ہے کہ اس نماز کی پابندی کرنی تاکہ اللہ تعالی اپنے دین کے اور اپنے قرب کے جو اسرار و رموز ہیں یہ اس بندے پر کھول دے اور اللہ تعالی اس سے کام لے. اس تہجد کی نماز کو خود اپنی ذات سے یہ اثر حاصل ہے کہ گناہوں سے روک دیتی ہے. دونوں طرح اثر ہوتا ہے, جو آدمی ہم جیسا گناہگار ہوتا ہے اسے اس نماز کی توفیق ہی نہیں ہوتی, اور جب آدمی کو توفیق مل جائے اللہ کے اس قرب کی اور اللہ تعالیٰ خاص گویا کہ اس انسان کو اپنے حضور میں بلانے کی اٹھنے کی بادشاہ اپنے دربار میں آنے کی توفیق دے رہا ہے, اب اگر اس نے کوئی غلط حرکت کی کوئی ایسی بات کر دی تو اس سے یہ توفیق کی حاضری چھن جاتی ہے. دونوں طرح سے ہوتا ہے, گناہ کرنے سے تہجد کی نماز اس کی توفیق چھن جاتی ہے اور خود تہجد کی نماز گناہوں سے روکتی بھی ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کو آدمی تھوڑی دیر کے لیے سورج ڈھلنے پہ اس کے قریب قریب سو جائے تاکہ رات کو اٹھ کے نماز پڑھ سکے اللہ کے حضور میں حاضری دے سکے. وہ اسباب اور وسائل اختیار کرنے چاہیے کہ نیند طبعی طور پر پوری ہو جائے اور انسان نماز کے لیے مستعد ہو, اور اس سے زیادہ کیا چیز بیدار کرنے والی ہو سکتی ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ اس آسمان پر آ جاتا ہے, یعنی جس آسمان کو ہم اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں, اور پھر وہ آواز دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی ہے جو ہم سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے اور ہم اسے معاف کر دیں, کوئی ہے جسے قرض کے بوجھ نے دبا لیا اور ہم اس کا قرض ادا کر دیں, کوئی ہے جو دین و دنیا کی کوئی فلاح خیر بھلائی چاہتا ہو اور ہم اسے دے دیں. حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان کے کان کھل جائیں اور کبھی بادشاہ کی یہ ندا اور اس کی یہ بخشش اور انعام سن لے تو خوشی اور محبت